بزرگان محترم، تجلیات ولایت ہمارا عنوان گفتگو ہے نور ولایت کی مختلف تجلیوں پر ہماری گفتگو ہوئی، اور آج ایک اور تجلی کہ جہاں پر خود قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ ولایت کی تجلیوں میں سے ایک تجلی خلافت الہیہ ہے، اللہ نے اس انسان کامل کو اپنا خلیفہ بنایا ہے جسے خود اللہ نے ولایت بھی عطا کی ہے، درود پر جو محمد و آل محمد. مگر اذان محترم، یہ وہ موضوع ہے، یہ وہ عنوان ہے جس پر کتنے سو برس سے بڑے بڑے متکلمین نے گفتگو کی، بڑے بڑے مفسرین نے گفتگو کی، بڑے بڑے مناظرے ہوئے، بہت مشہور کتابیں لکھی گئیں. آج مختصراً اس موضوع کے حوالے سے صرف قرآنی اور تفسیری گفتگو ہوگی کہ قرآن نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا ہے، کیسے بیان کیا ہے. میں یہ کہہ دوں کہ اگر خلافت کے مسئلے کو صرف قرآن سے بھی حل کیا جائے تو لوگ حق تک پہنچ جائیں. میں اس آیت کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ جہاں حضرت آدم کی خلافت کا اعلان ہوا ہے جو بہت مشہور ہے، بلکہ ایک اور مقام پر سورہ سات میں یہ اعلان ہوا، پروردگار نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے. عزیزو، سورہ قرآن کی اس آیت میں، سورہ سات کی اس آیت میں قرآن نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ پہلا خلیفہ، پہلا نبی چلا گیا تو لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے آدم کو خلیفہ بنایا. یہ نہیں کہا کہ پہلے خلیفہ نے آدم کو دوسرا خلیفہ بنایا. بہت ہی آسان کر کے کہوں کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اکثریت نے داؤد کو خلیفہ بنایا، ڈیموکریسی کی وجہ سے داؤد خلیفہ بنے، اکثریت کی وجہ سے داؤد خلیفہ بنے، شورا کی وجہ سے داؤد خلیفہ بنے، بلکہ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ خلافت کا حق کسی انسان کو نہیں ہے. ہاں یہ میری مشیت ہے کہ میں اپنی خلافت یا داؤد کو دے دوں یا علی مرتضیٰ کو دے دوں. جان محترم، قرآن یہی اعلان کر رہا ہے انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے. اور آگے چل کر دیکھیے ایک ایک کر کے ہم علامتیں اور نشانیاں اور فضیلتیں بیان کریں گے کہ کون ہے جو خلیفہ بن سکتا ہے، خلافت کی نشانیاں کیا ہیں اور خلافت کی علامتیں کیا ہیں. قرآن نے جس موقع پر آدم کو خلیفہ قرار دیا فوراً بعد ہی کیا کہا، فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، اے داؤد اگر ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے تو یاد رکھو اب جب بھی لوگوں میں فیصلہ کرو، جب بھی لوگوں میں فیصلہ کرو تو حق کی بنیاد پر فیصلہ کرو، حق کے ساتھ رہو، حق کے ساتھ رہو. تو حضور قرآن نے تو فیصلہ سنا دیا نا کہ جو حق کے ساتھ ہے خلافت بھی اس کے ساتھ ہے. لفظ بدل کر کہوں، میرے رسول نے علی سے یہی کہا یا علی آپ حق کے ساتھ ہیں، حق آپ کے ساتھ ہے. تو بس جہاں حق علی کے ساتھ ہے نہیں، اگر علی حق کے مجسم ہے تو علی صرف خلیفہ نہیں ہے بلکہ خلافت کے مجسم ہے. اور یہ اعلان کر کے رسول نے میرے والا سے جو کہہ دیا یا علی کہ اب اگر آپ حق ہیں تو جو شخص بھی آپ کے مقابلے میں آئے گا پھر وہ خلیفہ نہیں ہوگا بلکہ وہ حق کے مقابلے میں آ رہا ہوگا. درود پر جو محمد و آل محمد. اِنا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا لیا. لیکن اس مقام پر قرآن رکا نہیں ہے، آگے بڑھ کر سورہ سعد ہی میں یہ اعلان ہوا کہ دیکھو داؤد خلیفہ بنا ہے نا، دیکھو خلافت کی کتنی نشانیاں ہیں، کون خلیفہ بن سکتا ہے. حضرت داؤد کے لیے کیا اعلان ہوا، قائداؤں، ہم نے اگر تمہیں خلیفہ بنایا ہے تو تمام مومنین کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ مومنین وذکر اپنا داؤد، کون داؤد؟ کہ وہ جو ذلعید ہے، ذلعید، اور وَإِنَّهُ اَوَّاب، یہ سورہ سات کی آیت ہے کہ جہاں پر دو نشانیاں بتلائی گئی ہیں، پہلی نشانی اور یہ دو نشانیاں کہ جو خلیفۃ اللہ ہے، خلیفۃ المسلمین نہیں، جو خلیفۃ اللہ ہے، جو اللہ کا جانشین ہے، جو اللہ کا نائب ہے، زمین پر جو بھی اللہ کا جانشین ہے، اس کی یہ دو علامتیں اور بھی ہیں کیا؟ کہ یہ داؤد جسے ہم خلیفہ بنا رہے ہیں، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ بڑے مضبوط ہیں، اس کے ہاتھ بڑے مضبوط ہیں۔ کتنے مضبوط ہیں یعنی محترم؟ بہت مضبوط ہیں اس کے ہاتھ۔ تو جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ ضعیف نہیں ہوتے، اس کے ہاتھ کمزور نہیں ہوتے، اتنے کمزور نہیں ہوتے جانے محترم کہ جنگ میں جائے تو علم بھی ہاتھوں سے گر جائے، بلکہ جو ہو سکتا ہے علی کا، جو ہو سکتا ہے وہ علی اللہ کا خلیفہ ہو سکتا ہے، جس کے ہاتھ کم از کم اتنے تو مضبوط ہوں کہ ایک اشارے سے بڑے زبر بھی اٹھار دے۔ اور آگے چل کر قرآن نے ملک کی روحانیت کی معراج بتلائی ہے، انہو اباب، اے لوگو، اے ایمان والو، داؤد کو ہم نے خلافت عطا کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اباب ہے۔ اباب ہے کیا؟ وہ جو ہمیشہ مناجات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، پروردگار نے کیا کہا؟ اے موسیٰ، اپنے چاہنے والوں سے یہ کہہ دو کہ جھوٹ کہتا ہے وہ شخص کہ مجھے پروردگار سے محبت ہے مگر رات کی تاریکی میں اٹھ کر مجھ سے مناجات نہیں کرتا، مناجات نہیں کرتا۔ یہ تو درمیان میں ایک حدیث میں نے پیش کر دی، مگر ادھر محترم انہو اواب، داؤد اگر خلیفہ ہے، داؤد اگر اللہ کا جانشین ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہاتھ بھی مضبوط ہیں۔ ہمیں خلیفۃ اللہ کے لیے شجاعت کی بھی ضرورت ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ انہو اواب، وہ مناجات کرنے والا ہے۔ وہ شخص خلیفہ نہیں بن سکتا جو اللہ کی مناجات سے دور ہے، وہ شخص خلیفہ نہیں بن سکتا جو اللہ کی عبادت سے دور ہے، جو اللہ کے ذکر سے دور ہے، جو اللہ کی یاد سے دور ہے، بلکہ وہ شخص خلیفہ بنے گا کہ جس کی دعاؤں اور مناجات سے کتابیں بھری پڑی ہیں، اور ایسی دعائیں ہیں کہ جن کا ایک جملہ بھی انبیاء کی دعاؤں سے افضل نظر آتا۔ جا کر دیکھیے مناجات محبین، دیکھیے مناجات تفاضین، دیکھیے مناجات عارفین، دیکھیے تو یقین ہو جائے گا کہ وہ جو امام العارفین ہے، وہ جو امام المؤمنین ہے، وہ جو امام المتقین ہے، اس کی زبان سے ہی ایسے جملے ادا ہو سکتے ہیں۔ درود پڑھو محمد وآل محمد۔ بارے گھر بلند آواز میں درود پڑھو محمد وآل محمد۔ انہو اواب، وہ شخص جو خلافت کی منزل پر پہنچ گیا ہے، جسے ہم نے اپنی خلافت عطا کی ہے، اپنی جانشینی عطا کی ہے، اس کے لیے تین نشانیاں ہو گئیں۔ میرے نوجوان دوست، ان جملوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ایک، وہ جو اللہ کا خلیفہ بنتا ہے اس کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں، یعنی وہ شجاع ہوتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے پائے سبات میں لغزش نہیں آتی کسی بھی مقام پر۔ اور انہو اباب، وہ مسلسل اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ اباب کا لفظ مبالغہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اتنا مناجی ہے، اتنا مناجات کرنے والا ہے کہ مسلسل پہن مدام اللہ سے مناجات کرنے والا، اور پھر یہی ہے جو حق کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ آگے چل کر پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اگر داؤد کو خلیفہ بنایا ہے، قرآن نے کیا اعلان کیا کہ یا ایہا الناس، دیکھیے یہ خود حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے یہ بتایا ہے، خود اپنا تعریف کرایا ہے کہ ہمیں پروردگار نے کیا عطا کیا، یا ایہا الناس اور لمنا من تفتر، پروردگار نے ہمیں یہ قوت دی ہے کہ ہم پرندوں کی زبان کو بھی جانتے ہیں، پرندوں کی زبان کو بھی جانتے ہیں، ہم اسے گفتگو کر سکتے ہیں. تو حضور وہ خلیفہ نہیں ہے جو صرف عربی زبان تک محدود ہو، جو صرف ایک زبان تک محدود ہو، بلکہ اللہ کا خلیفہ وہ ہے جو قرآن کے مطابق ایک موجود کو کیا، ایک مخلوق کو جا، ایک انسان کو جا، ایک قوم کو جا، بلکہ تمام قوموں کی زبان کو بھی جانتا ہے، بلکہ تمام مخلوقات کی زبان کو جانتا ہے. دیکھیے میرے ذہن میں یہ واقعہ آ گیا، وہ کیسے جانے محترم، کہیں سے جا رہے تھے، حضرت سلمان میرے مولا کے ساتھ ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ صحرا میں کچھ پرندے نظر آئے. سلمان نے مولا سے کہا، مولا ان سے پوچھئے، یعنی سلمان کو یقین ہے کہ مولا جانتے ہیں، مولا جانتے ہیں، ان پرندوں سے یہ پوچھئے، اور لمنا من تفتر، ان پرندوں سے یہ پوچھئے کہ اس صحرا میں جب ان کو پانی نصیب نہیں ہوتا، جب ان کو غذا نصیب نہیں ہوتی، جب ان کو دانا نصیب نہیں ہوتا، تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ میرے مولا نے سوال کیا، پرندوں نے جواب دیا. سلمان نے پوچھا تو مولا اس نے کیا کہا، پرندوں نے کیا کہا؟ مولا کہتے ہیں پرندوں نے کہا کہ ہمیں جب بھی بھوک یا پیاس لگتی ہے ہم علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے ہیں. ہمیں جب بھی پیاس لگتی ہے، ہمیں جب بھی بھوک لگتی ہے، ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. پیاس بھوک جاتی ہے تو حضور وہ سلیمان یا داؤد ہے جو منطق طور یعنی پرندوں سے گفتگو کا فخر کر رہے ہیں، مگر وہ جس کے صدقے میں تمام مخلوقات کے پرندوں کو زندگی نصیب ہو رہی ہے اسے علی کہتے ہیں. جنہیں رزق نصیب ہو رہا ہے، جنہیں روزی نصیب ہو رہی ہے، علی کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، اہل بیت کے ذکر کے صدقے میں. درود پڑھیے محمد وآل. دیکھیے ایک ایک کر کے میں صفات بتا رہا ہوں، نشانیاں دیکھیے کون بنے گا اللہ کا خلیفہ. بڑے مناظرے ہوتے ہیں نا، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی خلافت کے حوالے سے، لیکن جس زاویے سے میں دیکھ رہا ہوں اس موضوع کو، قرآن نے کیسے ان گھٹیوں کو سلجھایا ہے، کیسے دیکھیے قرآن نے کیا کہا. پھر آگے چل کر قرآن اعلان کر رہا ہے کہ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم عطا کیا ہے، ہم نے علم عطا کیا ہے، علم عطا کیا ہے، علم عطا کیا ہے، اسی لیے تو خلیفہ بنایا، علم عطا کیا ہے، اسی لیے تو اپنی جانشینی عطا کی ہے. یعنی جو اللہ کا خلیفہ ہے وہ جاہل نہیں ہے، جو اللہ کا خلیفہ ہے، جو خلیفۃ اللہ ہے، وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی اور کے در پہ نہیں جاتا، کسی اور کو پڑھتے نہیں جاتا، خود اپنے مسائل حل کرتا ہے. اللہ نے محترم یہ قرآن پیمانہ دے رہا ہے کہ علم ہے، علم پیمانہ ہے. میرے مولا نے دیکھے گا نے محترم، کتنے لوگ اپنے علم کا دعویٰ کرتے ہیں نا، مگر میرے مولا نے منبر سلیمی پر یہ نہیں کہا کہ صرف حیوانات کے متعلق مجھ سے سوال کرو، یہ نہیں کہا صرف انسانوں کے متعلق مجھ سے سوال کرو، یہ نہیں کہا صرف زمینوں کے متعلق مجھ سے سوال کرو، دیکھیے میں مسئلے کو حل کر رہا ہوں. اذان محترم یہ نہیں کہا صرف آسمانوں کے متعلق مجھ سے سوال کرو، بلکہ کہا جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو. سلونی یہ مطلق لفظ استعمال کیا ہے میرے مولا نے کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو. مولا نے یہ کہہ کر آج تک کی دنیا تک کے لیے اعلان کیا ہے کہ اے سائنسدانوں، تم بھی تو علم کے دعوے کرتے ہو نا، مگر برمودا ٹرائنگل کبھی تمہیں پریشان کرتا ہے، کبھی کوئی ستارہ تمہیں پریشان کر دیتا ہے، کبھی کوئی سیارہ تمہیں پریشان کر دیتا ہے، کبھی کوئی سیارہ تمہیں پریشان کر دیتا ہے. تو حضور آج کے ترقی یافتہ سائنسدان کہیں وہاں علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کل کے جاہل عرب کا مقابلہ کریں گے. اتنی بلند آواز میں پوری پڑی محمد وآل محمد. فیضان محترم دیکھیے، میں یہاں پر ایک مسئلہ اور اٹھا رہا ہوں. بہت بڑی بڑی کتابوں میں علماء نے تذکرہ کیا ملائکہ کا، آدم کا، ملائکہ کا داؤد کا، ملائکہ کا معصومین کا، کہ ملائکہ کیوں خلیفہ نہیں بنے. انہوں نے بھی تو دعویٰ کیا تھا نا، پروردگار ہم تیری تصویر کرتے ہیں، تیری تقدیر کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، مگر دیکھیے ملک کی عصمت کیا ہے. عصمت کی شان یہ ہے کہ جو فرشتہ ہوتا ہے، اگر کوئی فرشتہ رکوع میں ہے تو پھر وہ رکوع ہی میں ہے، اگر کوئی سجدے میں ہے تو پھر وہ سجدے میں ہے، اگر کوئی قیام میں ہے تو پھر قیام میں ہے، اگر کوئی قعود میں ہے تو پھر وہ قعود میں ہے، اگر کوئی آسمانوں کو سنبھال رہا ہے تو پھر وہ آسمانوں ہی کو سنبھال رہا ہے، اگر کوئی بادل لا رہا ہے تو پھر وہ بادل ہی لا رہا ہے. قرآن ہی کے مطابق اسراؤں جانے محترم، اس لیے کہ فرشتے مدبرات امر ہیں. اگر کوئی رزق تقسیم کر رہا ہے تو پھر رزق ہی تقسیم کر رہا ہے، اگر کوئی موت دے رہا ہے تو پھر موت ہی دے رہا ہے، اگر کوئی زندگی عطا کر رہا ہے تو زندگی ہی عطا کر رہا ہے. مگر یہ عصمت ہے، یہ عصمت ہے ملائکہ کی، یہ عصمت کی شان ہے ملائکہ کی. مگر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے یہاں خلافت کی شان یہ ہے کہ جو معصوم ہو جائے ہم اسے خلیفہ بنا دیتے ہیں، بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو علم کی منزل پر آ جائے ہم اسے خلیفہ بناتے ہیں. ہمارے یہاں صرف عصمت نہیں ہے بلکہ علمیت بھی ہے، اور جو عصمت کی اس منزل پر پہنچ جائے کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں رہو، اور جو اس علم کی اس منزل پر پہنچ جاؤ کہ رسول اسے اپنے شہر کا باب علم قرار دے، وہی تو خلیفہ ہے. قرآن نے پیمانہ مقرر کر دیا جانے محترم، کون اللہ کا خلیفہ بنے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو، سلیمان کو کیا دیا؟ علم عطا کیا ہے، علم عطا کیا ہے. اچھا ایک نشانی مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں اور آگے بڑھیں گے جانے محترم، اور پھر دیکھیں گے اسے ایک اور زاویے سے. ایک نشانی اور سورہ بقرہ میں ہے، جا کر دیکھ لیجیے گا. اگر داؤد خلیفہ ہیں تو داؤد کی کیا کیا نشانیاں ہیں، یہ سب آپ کے ذہن میں ہیں. ایک اور فضیلت حضرت داؤد کی، کہ قتل داؤد جالوت، کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا. قتل کیا تو خلافت کی ایک علامت یہ ہے، ایک علامت یہ ہے کہ جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے وہ دشمن خدا کو قتل کر دیتا ہے. اب جو بھی ہو دشمن، جو بھی دشمن ہو، چاہے تو وہ جالوت کی صورت میں نظر آئے، چاہے تو وہ مرحب کی صورت میں نظر آئے، چاہے تو وہ انتر کی صورت میں نظر آئے، چاہے تو وہ عبدوبت کی نظر صورت میں نظر آئے، تو اگر داؤد جالوت کو قتل کر کے خلیفہ بن رہا ہے، میرے والا مرحب کو قتل کر کے خلیفہ قتل داؤد جالوت، اس سورہ بقرہ کی آیت ہے جانے محترم. لیکن دیکھیے اب عامیانہ گفتگو کر رہا ہوں. دو لوگ آپس میں مناظرہ کر رہے تھے، یہ بچوں کے لیے میں سنا رہا ہوں، نوجوان دوستوں کے لیے میں سنا رہا ہوں. دو لوگ آپس میں مناظرہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا. مسلسل خلافت پہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا خلیفہ کون ہے اور رسول کا خلیفہ بلافاصل کون ہے، خلیفہ بلافاصل کون ہے. جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا نا، تو اتنے میں شیعہ نے یہ کہا کہ چلو اس درویش کے پاس چلتے ہیں، ملنگ کے پاس چلتے ہیں، مولائی کے پاس چلتے ہیں، درویش کے پاس جا کر دونوں پوچھ لیتے ہیں کہ خلیفہ بلافاصل کون ہے. یہ بھی مانتا تھا، وہ بھی مانتا تھا، دونوں چلے گئے درویش کے پاس. درویش نے پوچھا آپ یہ بتائیے خلیفہ بلافاصل کون ہے. درویش نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو خلیفہ بلافاصل کون ہے، بلکہ جا کر سورج سے پوچھ لو کہ تمہیں کسی غیر نے پلٹایا تھا یا علی نے پلٹایا. یہ درویش نے کہا جانے محترم، آیت اللہ نہاوندی نے اس ساتھیوں کو نقل کیا ہے. مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جا کے خود آفتاب سے یہ پوچھو، خورشید سے یہ پوچھو، خورشید سے پوچھو تمہیں کس نے پلٹایا، اچھا یہ واقعہ جو میں سنانے جا رہا ہوں زانی محترم یہ بہت مشہور واقعہ ہے کتاب خزائن میں حضرت آیت اللہ ہلی علامہ ہلی کے بارے میں یہ روایت ہے عجیب روایت ہے. علامہ ہلی ہمارے چار تاریخ تشیع کے چار بڑے علماء میں سے ہیں جن کی کتاب بھی آپ اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لیں بہت بہت ہی پیاری کتاب ہے عدت الدعائی دعا کے حوالے سے کہ دعا کا فلسفہ کیا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی اگر ہم چاہتے ہیں مستجاب الدعوٰ بن جائیں تو کیا شرائط ہے وہاں پر یہ تمام باتیں موجود ہیں. عدت الدعائی کا نام عدت الدعائی نام ہے اس کتاب کا. حضرت اعلی علامہ ہلی طرز دے رہے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا ترس ہو رہا ہے. کیا ترس ہو رہا ہے؟ علی کے فضائل سنا رہے ہیں. دیکھیے علامہ ہلی علامہ ہو کر لوگ کہتے ہیں ہم کیوں فضائل بیان کریں؟ ارے جب فضیلت بیان نہیں ہوگی تو اہل بیت کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ فضائل بیان کرو گے تو لوگوں میں محبت پیدا ہوگی, محبت پیدا ہوگی تو اطاعت آئے گی, اتباع آئے گا. ورنہ کہاں سے محبت پیدا ہوگی, کہاں سے اطاعت پیدا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی تو اتحاد پیدا ہوگا. درود پڑھیے محمد وال محمد. علامہ ہلی درس دے رہے ہیں لیکن فضائل علی سنا رہے ہیں, شاگردوں کو فضائل علی سنا رہے ہیں. ایک مرتبہ کیا دیکھا, سورج غروب ہو رہا ہے. یہ علامہ ہلی کا کتاب خزائن میں یہ واقعہ موجود ہے. آیت اللہ نہاوندی نے بھی نقل کیا اس واقعے کو. علامہ ہلی بہت بڑی شخصیت, قصہ دیکھا سورج ڈوب رہا ہے, کہنے لگے کہ اے سورج کبھی تو علی کے کہنے پر رکا تھا, آج غلام علی کے کہنے پر رک جا, آج غلام علی کے کہنے پر رک جا, آج ایک غلام کے کہنے پر رک جا. ابھی تو سورج بھی تو علی کے فضائل سن رہا تھا نا, علی کے فضائل میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ پوجنا بھی بھول گیا, اتنا ڈوب گیا تھا. تو حضور سورج ڈوبا نہیں مگر علامہ ہلی کیا اعلان کر رہے ہیں, یہ تمام شیعوں کے لیے پیغام ہے. علامہ ہلی نے یہ پیغام سنایا ہے تمام شیعوں کو, کیا کہ اگر چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو نہیں بدل کر کہوں جانے محترم کہ جو شیعہ نہیں بلکہ حقیقی شیعہ بن جاتا ہے, جو غلام نہیں حقیقی غلام بن جاتا ہے علی کا, تو سورج اس کا غلام بن جاتا ہے, سورج اس کا غلام بن جاتا ہے. اچھا اور آخری نتیجہ بھی پیش کر دوں کہ یہ معجزہ دکھا کر علامہ ہلی نے یہ بتایا ہے کہ اگر علی کا غلام سورج کو پلٹا سکتا ہے تو خود مظہر العجائب سورج کو جا پوری کائنات کو پلٹا سکتا. درود پڑھیے محمد والے. بڑے یہ سلوات پڑھی مگر بلند آواز میں درود پڑھیے محمد والے. جانے محترم دیکھیے الحمدللہ آج کا ہمارا موضوع بھی کمپلیٹ ہو گیا. ولایت کی ایک تجلی خلافت ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے اور پھر دوسروں کو بھی سمجھانا ہے, لیکن علمی انداز میں, استدلال کے انداز میں. لیکن آج اور پھر کل کی مجلس آخری مجلس ہوگی, میں اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا اور جو نہایت ہی اہم ضمنی موضوعات ہیں ان پر گفتگو کرنا چاہوں گا. آج کی مجلس اور کل کی مجلس یہ پیغام ہے ولایت کا. نور ولایت ہے کیا؟ دیکھیے اہمیت کے حوالے سے پہلے بھی میں نے ایک حدیث بیان کی, آج پھر بیان کر رہا ہوں اور دوسری حدیث بھی. ایک حدیث کیا ہے کہ دیکھیے ولایت جہاں نہیں ہے پھر وہاں نماز نہیں ہے, وہاں روزہ نہیں ہے, وہاں حج نہیں ہے. نہیں ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی جتنی نمازیں پڑھے, مسلسل حج کے لیے جائے, مسلسل روزہ رکھتا رہے, مگر چونکہ ولایت کو نہیں مانتا. حضور نہ نماز قبول ہے, نہ حج قبول ہے, نہ زکات قبول ہے, نہ شہادت قبول ہے, کوئی عمل قبول نہیں ہے. آدیش آپ سن چکے ہیں جان محترم, میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. یہ اب دیکھیے آج کے متعلق ایک اور حدیث بہت مشہور ہے, مگر مجھے نہیں معلوم میرے نوجوان دوستوں نے حدیث سنی نہیں سنی. میں بیان کر رہا ہوں شہزاد یہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ حدیث. شہزادی یہ فرماتی ہیں کہ ہماری ولایت اہل بیت کی ولایت لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. بہت بڑی نعمت ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو قوم بھی یہ چاہتی ہے کہ اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں اور وہ آپس میں متحد ہو جائیں تو ہماری ولایت کو مانے. یہ بہت بڑا پیغام ہے پوری دنیا کے لیے, اس لیے کہ معصومین کا پیغام عالمگیر ہوتا ہے, آفاقی ہوتا ہے, کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہوتا, ہر ملک کے لیے ہے, ہر حکومت کے لیے ہے. جو حکومت, جو ملک یہ چاہتا ہے کہ ملک کے اندرونی مسائل حل ہو جائیں, وہ آئیں اس در پر, آئیں علی کی ولایت کو مانیں, اہل بیت کی ولایت کو مانیں. آگے چل کر دیکھیں جان محترم, میں نے کہا کہ یہ ولایت تسلسل ہے, یہ ولایت نتیجہ ہے, تسلسل ہے, نتیجہ ہے نبوت اور رسالت کا. باطن رسالت ولایت, باطن نبوت ولایت. اور جان محترم, اگر ہم پہلے نبوت کو سمجھ گئے تو یقین جانیے ولایت کو بھی سمجھ لیں گے. کیا کیا ہے میرے رسول نے؟ دیکھیے وہ معاشرہ کہ جس میں میرے رسول زندگی گزار رہے ہیں, یہ بہت بڑا پیغام سنانے جا رہا ہوں جان محترم. اگر آج یہ پیغام پہنچ گیا تو یقین جانیے پورے عشرے کا پیغام آپ تک پہنچ جائے گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. میرے پیغمبر, میرے رسول حبیب خدا کس لیے آئے گا؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ میری بعثت اس لیے ہوئی تاکہ میں مسلمان بناؤں, نہیں تاکہ میں انسان کو انسان بناؤں. انسان کو انسان بنایا ہے رسول نے, انسان کو انسان بنایا رسول نے, کرار کو میزان بنایا رسول نے. یہ دیکھیے ولایت معیار ہے, ولایت میزان ہے. اب انسان کیسے انسان بنے گا جان محترم؟ اس امر کے لیے, اس مقصد کے لیے, اس ہدف کے لیے میں آپ ہی سے پوچھوں, کیا میرے رسول نے کوئی مدرسہ بنایا؟ کوئی مدرسہ نہیں بنایا. میں آپ سے پوچھوں, کیا کوئی فلسفی نظریہ دیا؟ نہیں, کوئی فلسفی نظریہ بھی نہیں دیا. کیا کوئی عرفانی نظریہ دیا؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا جان محترم, یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اگر میرے رسول نے مدرسہ نہیں بنایا تو ہم بھی نہ بنائیں, بلکہ اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ میرے رسول نے مدرسہ نہیں بنایا. اس سے اہم ایک کام کیا ہے, میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں, اگر میرے نوجوان دوستوں تک یہ لفظ پہنچ جائے تو میرا پیغام پہنچ جائے گا. وہ یہ ہے جان محترم کہ میرے رسول نے مدرسہ نہیں بنایا, میرے رسول نے کوئی اسکول نہیں بنایا, میرے پیغمبر نے کوئی فلسفی یا عرفانی نظریہ نہیں دیا, بلکہ کیا کیا ہے, بلکہ ایک ایسا کارخانہ بنایا ہے کہ خود رہیں یا نہ رہیں ہمیشہ اس کارخانے سے جو انسان نکلے گا وہ کامی بن کے نکلے گا. دیکھیے میں پہنچ رہا ہوں اپنے پیغام تک, ایک ایک کر کے ہم آگے بڑھیں گے ایک ایک منزل سے. جان محترم, ایسا کارخانہ, ایسا کارخانہ کہ جسے ہم انسان ساز کارخانہ کہتے ہیں, جہاں سے انسانیت کا رزق ملتا ہے, آدمیت کا رزق ملتا ہے, انسان کو وہاں انسان بنایا جاتا ہے. یہاں فی الحال میں کسی اور موضوع کے متعلق کچھ کہنا نہیں چاہتا. انسان کو انسان بنایا جاتا ہے, یہ وہ کارخانہ ہے. یہ کیسا کارخانہ ہے؟ لفظ بدل کر کہوں, یہ کارخانہ اسلامی معاشرے کا کارخانہ ہے. کہتے ہیں نا یہ اسلامی معاشرہ ہے, ہم اسلامی معاشرہ لانا چاہتے ہیں. آج ہم پیغام دیں گے انشاءاللہ کہ اسلامی معاشرہ نام ہے کس معاشرے کا, کس معاشرے کا. خود قرآن نے کیا کہا, حدیث نے کیا کہا, میرے پیغمبر نے کیا کہا, رسول نے کیا کہا, انبیاء نے کیا کہا, آئمہ نے کیا کہا. لیکن اسلامی معاشرہ یا انسان ساز یا آدمیت ساز کارخانہ وہ کارخانہ ہے یا وہ معاشرہ ہے جس میں اللہ کی ولایت بھی ہو, رسول کی ولایت بھی ہو اور مہدی کی ولایت بھی ہو. اس لیے کہ شہزادی نے کیا کہا ہے, شہزادی نے یہی کہا نا کہ ہماری ولایت کو مانو گے تو تمہارے معاشرے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسائل. یا اسلامی معاشرہ کیسا معاشرہ ہے؟ میں پیغام دے رہا ہوں ظالم محترم، نوٹ کر لیں اپنے ذہنوں میں. ٹھیک ہے ہم ملک کو نہیں بدل سکتے، ٹھیک ہے ہم دنیا کو نہیں بدل سکتے، ٹھیک ہے ہم اپنے شہر کو بھی نہیں بدل سکتے، مگر خود اپنے گھر میں ایک مولائی معاشرہ تو بنا سکتے ہیں. ہر کوئی اگر اپنے گھر میں یہ معاشرہ بنا لے، ولایت کا معاشرہ بنا لے، تو یقین جانیے ایک گھر سے دوسرے گھر، ایک محلے سے دوسرا محلہ، یہاں ایک مسجد سے دوسری مسجد، ایک نماز جمعہ سے دوسری نماز جمعہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، پھر ملک کا دل ہو جائے گا. ضرور پڑھیے محمد والا. یہ کیسا معاشرہ ہے؟ دیکھیے، چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ بہت بڑا معاشرہ ہو، میرے رسول نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ جب مدینے میں آئے ہیں تو کیا کیا، ایک ایسا اسلامی معاشرہ تشکیل دیا ہے کہ جہاں ہر انسان اپنے مقام پر ہے. آگے چل کر اس وقت انشاءاللہ ذرا سی گفتگو ہوگی. کیسا معاشرہ کہ ہر کام میرے رسول مسجد میں کر رہے ہیں، جنگ کا مسئلہ ہو تو مسجد ہی سے کچھ کہہ رہے ہیں، اقتصاد کا مسئلہ ہو تو مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ سنایا جا رہا ہے، جوانوں کا مسئلہ ہو تو مسجد میں بیٹھ کر سنایا جا رہا ہے، جو بھی مسئلہ تھا وہ مسجد میں حل ہوا، قضاوت کا مسئلہ، عدالت کا مسئلہ، ہر مسئلہ حل ہوا ہے مسجد میں. لیکن ایک ایسا معاشرہ ہے جان محترم کہ اگر یہ معاشرہ بن جائے، پھر اس معاشرے میں لفظ رمضان محترم، اگر بہت ہی آسان کر کے کہ اگر رسول خدا کا یہ معاشرہ، غیر معاشرہ، یہی معاشرہ یا یہی ولایت، بلکہ لفظ بدل کر کہوں یہی حکومت جو رسول کے پاس تھی، اگر یہی علی کو مل جاتی تھی، دنیا میں کوئی منافق نہ ہوتا. یقین جانیے بڑے بڑے علماء نے کہا ہے، آیات اسلام نے یہ کہا ہے کہ یہی حکومت جو رسول خدا کے پاس تھی، اگر مولا کو مل جاتی پھر دنیا میں کوئی منافق نہ ہوتا، کوئی کافر نہ ہوتا، کوئی فاسق نہ ہوتا، کوئی گنہگار نہ ہوتا. لیکن معاشرہ بنے گا تو کیسے بنے گا؟ ایک جملہ میں یہاں پر رک کر کہوں گا، یہ پیغام ہے خود میرے مولا کا اور بڑے بڑے اصحاب کرام کا، خود میرے مولا کے اصحاب کا. کیا پیغام ہے؟ کہ جو حکومت یہ چاہتی ہے کہ ملک میں استحکام آئے، ملک کے مسائل حل ہوں، ملک مضبوط ہو جائے، ملک میں امن پیدا ہو، تو وہ نہج البلاغہ کو اپنا منشور بنا لے، منشور بنا لے. جانے محترم اگر یہ قانون میں آ جائے، دیکھیے میرے مولا نے جو خطوط لکھے ہیں اپنے وزرا کو، وہ آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہیں. جو خطبے دیے ہیں ممبر سلونی سے، وہ آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہیں. اگر کوئی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ملک مضبوط ہو جائے، تو نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، نہج البلاغہ پہ عمل کریں. درود پڑھیے محمد والا. جان محترم، یہ اسلامی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ پھر یہاں جو بھی انسان، کوئی نوجوان یہ چاہے کہ گناہوں سے دور رہے تو رہ سکتا ہے، یہ چاہے کہ میں پاکیزہ ہو جاؤں تو پاکیزہ بن سکتا ہے، اگر یہ چاہے کہ میں آلودگیوں سے دور رہوں رہ سکتا ہے. اس لیے کہ یہ ایسا معاشرہ ہے ولایت کا، ایسا معاشرہ، مضبوط معاشرہ ہے کہ جہاں یہ نوجوان، یہ مومن مسجد میں بھی جائے تو نور ولایت کو دیکھتا ہے، دفاتر میں جائے تو بھی نور ولایت کو دیکھتا ہے، اپنے اسکول میں جائے تو بھی نور ولایت کو دیکھتا ہے، کالج جائے تو بھی نور ولایت دیکھتا ہے، یعنی ہر مقام پر یہ جاتا ہے، اسے نور ولایت دکھائی دیتا ہے، تو یہ کیسے گناہ کرے گا؟ یہ کیسے نماز سے دور ہوگا؟ یہ کیسے روزے سے دور ہوگا؟ یہ کیسے اپنے فرائض سے دور اختیار کرے گا؟ درود پڑھیے محمد وآل محمد. نہیں، واقعاً اگر یہ معاشرہ ہو جائے ولائی معاشرہ، ولایت کا معاشرہ تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, لیکن برعکس وہ معاشرہ کہ جہاں ولایت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ہے تو بہت کم, نہ ہونے کے برابر. ہمارے معاشرے کی مثال ہے, کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں ولایت کے معاشرے کو فروغ دے رہے ہیں, کتنے لوگ گنے چنے افراد ہیں, بہت کم لوگ. تو ایسے معاشرے میں کیا ہوگا, کوئی نوجوان چاہے بھی تو اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا, گناہوں سے دور نہیں رہ سکتا, طہارت حاصل نہیں کر سکتا. کیوں؟ دیکھیے, جہاں ولایت نہیں ہے پھر وہاں میڈیا کی لعنت ہے, جہاں ولایت نہیں ہے وہاں موبائل کی لعنت ہے, جہاں ولایت نہیں ہے وہاں نہ محرم کو دیکھنے کی, نہ جانے کس کی صورت کو دیکھنے کی لعنت موجود ہے. کل بھی میں نے کہا, تمام والدین کے لیے پیغام ہے کہ جب اتنا معاشرہ خراب ہو گیا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو رہی ہے. کیبل ہو, جتنے چینلز ہیں, مجھے نہیں معلوم کیا کیا ہو رہا ہے ان چینلز میں, اور نوجوان دیکھ بھی رہی ہیں. شیعوں کے گھر میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں, انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. درود کریے محمد و آل محمد. لیکن اگر یہ معاشرہ, یقین جانے, اگر ولایت کا معاشرہ بن جائے تو پھر سارے مسائل حل ہو جائیں. اور ایک پیغام اور, میرے پاس وقت ہے لہذا میں عرض کر دیتا ہوں. رسول خدا نے کیا کیا, بالکل میں بنیاد اور اصل کی بات کر رہا ہوں کہ جب ابھی تازہ تازہ اسلام پروان چڑھ رہا ہے, میرے مولا نے کیا کیا. خود مکے کی بات ہے, چند ایک افراد جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے لیے کیا کہا کہ مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے. قرآن نے کیا کہا کہ کسی کافر سے محبت نہ کرو, اپنے مومن بھائی سے محبت کرو. اور اس قانون کو کون رائج کرنے والا ہے, جسے اللہ نے ولایت عطا کی ہے, وہ جو ولی الہی ہے وہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے نزدیک کر رہا ہے. اور ولایت کے معنی ہم نے بتلائے تھے کہ جہاں راغب الاصفہانی نے یہی کہا ہے, جہاں بڑے بڑے لغتانوں نے یہ کہا ہے کہ ولایت نام ہے دو چیزوں کی اس طرح سے پیوستگی کا کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہے. یہ ولایت ہے. یہ ولایت ہے ظالم محترم. اسی لیے جو ولی ہے وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ مومنین ہمیشہ آپس میں پیوست رہیں, ساتھ رہیں. اور یہ بہت بڑا پیغام ہے تمام شیعوں کے لیے کہ اگر ہم ولایت کے ماننے والے ہیں تو ہمیں اختلافات نہیں ہونے چاہیے. کیوں اختلافات پیدا کر رہے ہیں لوگ, یہ فلاں مجتہد کا مقلد ہے, وہ فلاں مجتہد کا مقلد ہے. یہ سازش ہے, بہت بڑی سازش ہے. پہلے کہا جاتا تھا یہ آیت اللہ خوئی کے مقلد ہیں, وہ آیت اللہ خمینی کے مقلد ہیں. یہ بہت بڑی سازش ہے. آج کہتے ہیں یہ آیت اللہ سستانی کا ہے, وہ آیت اللہ بہجت کا ہے, وہ آیت اللہ خامنائی کا ہے. نہیں جانے محترم, یہ سب کے سب علی کی ولایت کو ماننے والے ہیں. سب ولائی ہیں, سب مولائی ہیں. یہ سازش ہے دشمن کی کہ ہمیں دور کیا جائے, مگر ولایت کے پیغام سنا رہی ہے کہ ہمیشہ ساتھ رہو. کیوں کر رہے ہیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کون کر رہا ہے, مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. آپ کو یہ معلوم ہے, درود پڑھیے محمد والا. شیزان محترم, ولایت وہ نور ہے جو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوا. کبھی میرے رسول کی رسالت کی صورت میں, کبھی علی کی امامت کی صورت میں, تو کبھی حسین یا عباس کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوا. یہ وہ نور ہے, نور ولایت کی ایک تجلی کا نام کربلا ہے. ولایت مجسم ولایت ہے کربلا. آٹھ محرم آپ
گزرا لیے کائنات کو فرصہ دینے آئے ہیں. میں نے جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کیا ہے. لوگ کہتے ہیں عباس زہرا کا لال نہیں ہے نا. مگر ایک ذاکر کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا. دیکھیے مسائل کی منزل شروع ہو گئی ہے. ایک ذاکر نے خواب میں دیکھا کیا دیکھا, زیارت کرنے گیا تھا کربلا. شہزادی کہتی ہیں اے زائر تم میرے لال کی زیارت کیوں نہیں کرتے. زائر پریشان ہو کے کہتا ہے بیوی مجھے معاف کریں, میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں میں ہر روز حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. مگر بیوی کیا کہتی ہیں زائر میں عباس کی بات کر رہی ہوں. عالم دین کہتے ہیں کہ جب عباس چھوٹے تھے تو بچپنے میں ایک دن گم ہو گئے, کسی کو مل نہیں رہے تھے. عباس کی ماں بھی پریشان ہے اور زینب تو بہت زیادہ پریشان. مولا نکلے صبح کو دیکھا عباس نہیں ملے, واپس آ گئے. بیوی زینب سے کہتی ہیں بابا جان پھر جا کر دیکھیں عباس کہاں چلا گیا. میرے مولا آئے, دیکھیے یہ امتحان تھا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں. مولا راوی کہتا ہے مولا آئے کہاں, مدینے سے نکل کر ایک ویران قبرستان میں جنت البقیع میں کیا دیکھا, عباس زہرا کی قبر کے پاس بیٹھا رو رہا. مولا آئے عباس بیٹا کہاں چلے گئے تھے, سب رو رہے ہیں عباس کہاں چلا گیا. عباس رو کے کہتے ہیں بابا جان آپ جب بھی آتے ہیں جنت البقیع تو مولا حسن حسین کو ساتھ لے کر آتے ہیں, مجھے ساتھ لے کر نہیں. نہیں عباس تم چھوٹے ہو اسی لیے ساتھ لے کر نہیں آتے. دیکھیے یہ زہرا کی محبت ہے. سلام
کہاں سزا دی میں
میدان کی طرف جا رہا ہوں. زینب رو کے کہتی ہے بھیا عباس ایک دن بابا نے مجھے بلایا تھا میری گردن کا بوسہ لیا تھا میرے ہاتھوں کا بوسہ لیا تھا میں نے پوچھا تھا بابا یہ کیا کیوں کر رہے ہیں بابا نے کہا جانا ایک دن آئے گا ان ہاتھوں میں رسیاں ہوگی عباس میں سوچتی تھی جس بہن کے اٹھارہ اٹھارہ بھائی ہو جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو کون اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ گا مگر عباس عباس آج تم جا رہے ہو زہرا کی بیٹی کو یقین ہو گیا کہ زینب کے سر پہ چادر نہ رہے گی نہ ہاتھوں میں رسیاں باندھ جائیں گے عباس چلے گئے بڑی شجاعت سے جنگ کی بس جسے میں نے کہا کسی نے وار کیا بازو پہ کسی نے تیر پھینکا مگر عباس پھر بھی مشکیز کو دانتوں سے لیے ہوئے ہیں ایک امید ہے کہ یہ مشکیزہ لے کے جاؤں گا حسین کی بیٹی سکینہ انتظار میں ہے مگر عزیز و قیامت ہو گئی ایک تیر آیا مشکیزے پہ لگا عباس کی امید ختم ہو گئی اپنا رخ بدل دیا بس عزیز و تاریخ کیا کہتی ہے بازو نہیں ہے ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے سر جھکائے ہوئے ہیں اتنے میں ظالم نے وار کیا عباس نیچے آنا چاہتے ہیں مگر کیسے نیچے آئے کیسے نیچے کربلا میں جتنے شہید گھوڑے سے گرے ہیں اپنے ہاتھوں سے سہارا لیا ہے مگر عباس جب گھوڑے سے گرے بازو نہیں ہے سر کے بل سے نہیں صرف عباس نہیں ہے میں کہوں مولا عباس مجھے معاف کرے صرف آپ اس طرح نہیں گرے ایک اور بی بی گیارہ محرم کو جب اونٹ سے گری تو منہ کے بل زمین پہ آئے مولا اگر آپ کے بازو نہیں تھے تو زینب کے بھی ہاتھ پسے کر گیزو مولا حسین آئے راوی کیا کہتا ہے, میں نے دیکھا حسین کے ہاتھوں میں جیسے قرآن ہو جھوم رہے ہوں, مگر جب غور کیا کیا دیکھا حسین کے ہاتھوں میں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں, چوم رہے ہیں عباس عباس غم نہ کرو تیرا بھائی آ گیا. بس عزیزو آخری جملے ہیں, عباس کے سر کو گود میں لیا, عباس نے کہا مولا میری ماں کہتی تھی جب میری ولادت ہوئی تھی سب سے پہلے میں نے آپ کا دیدار کیا تھا, آج جب کے جا رہا ہوں بڑا دل کر رہا ہے آپ کو دیکھوں, مگر مولا کیسے دیکھو ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے, مولا میری آنکھ کو صاف کرے, اور ہاں مولا میں آنکھ کو زحمت نہ دیتا اگر بازو ہو تھے. عزیز و حسین نے عباس کی آنکھوں کو صاف کیا, مگر ایک مرتبہ رو کے کہا عباس عباس تمہاری آخری خواہش پوری ہو گئی, مگر زہرا کے لال کی بھی آخری خواہش ہے عباس عباس. زندگی بھر تم نے حسین کو مالا کہا, آج بھیا کہو عباس روتے کہتے مولا مولا کیسے آپ کو بھیا کہوں, آپ زہرا کے لال میں قمیض کا بیٹا ہوں. عزیزوں مگر مولا نے حکم دیا عباس یہ تیرے امام کا حکم ہے, ایک مرتبہ عباس نے مدینے کا رخ کیا, عجب نہیں کالے برکے میں بی بی زہرا آئی ہو, عباس عباس تم غار نہیں ہو تم آرا کے لاکھ.